عزیز سامعین، پروگرام اسلام اور انسانی حقوق کے ساتھ حاضر خدمت میں تہا شمیم کا سلام قبول فرمائے۔ امید ہے کہ یہ پروگرام بھی آپ کی توجہ کا باعث بنے گا۔ سامعین، گزشتہ پروگرام میں ہم نے سماجی اور رفاہی ضروریات کی فراہمی کے بارے میں گفتگو کی تھی۔ اس پروگرام میں ہم اس حق کی فراہمی کے لیے اسلامی حکومت میں پیغمبر اسلام کے اقدامات اور روشوں کے بارے میں روشنی ڈالیں گے۔ سماجی فلاح و بہبود اور رفاہی اہداف کو عملی جامہ پہنائے جانے کے سلسلے میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ معاشرے کے ضرورت مندوں کی ضرورتوں کو پورا کرنے کو ایک بنیادی مسئلہ سمجھتے تھے اور اس سلسلے میں کوئی بھی دقیقہ فروگزاشت نہیں کرتے تھے۔ اس کے باوجود آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضروریات زندگی کی فراہمی کے سلسلے میں اس بات کے معتقد تھے کہ لوگوں کے پاس اگر کام اور سرمایہ ہو تو اپنی زندگی کو عزت و شرافت کے ساتھ گزار سکتے ہیں اور اپنے اخراجات پورے کر سکتے ہیں۔ اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سستی و کاہلی اور دوسروں کا دست نگر ہونے کو شدت سے منع فرماتے اور روزی کے حصول کے لیے کام کاج اور تلاش و کوشش پر تاکید فرماتے تھے۔ تاریخ میں اس طرح کے بہت سے واقعات ملیں گے جہاں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسے بہت سے دست سوال پھیلانے والوں کو جو کام کرنے اور مال و ثروت جمع کرنے کی توانائی رکھتے تھے، انہیں حاجت طلب کرنے سے پہلے ہی کسب معاش اور خود کفیل ہونے کی رہنمائی کرتے اور فرماتے تھے، اگر کوئی کسی کے سامنے دست طلب دراز کرے گا تو خداوند عالم اس کے سامنے فقر و غربت کے 70 دروازے کھول دے گا۔ رسول اسلام کی ان فرمائشات اور نصائح کا اتنا زیادہ لوگوں پر اثر ہوا اور وہ عزت و منزلت اور خود کفالت کی اس منزل پر پہنچ گئے کہ اگر کوئی گھوڑے پر سوار ہوتا اور اس کا کوڑا زمین پر گر جاتا تو اسے اٹھانے کی بھی کسی سے درخواست نہیں کرتا تھا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی سیرت اور روش کے ذریعے صحت مند معیشت اور آمدنی کے ذرائع کے لیے وسیع تدابیر اختیار کیں۔ جس وقت قبیلہ بنی نذیر کے اموال اور جائیداد پر مسلمانوں نے جنگ کے بغیر قبضہ کر لیا تو حکم قرآن کے مطابق اس کا اختیار رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سونپا گیا اور آن حضرت نے ان اموال اور جائیداد کو مہاجروں اور انصار کے دو فقراء میں تقسیم کر دیا اور اس طرح سے مہاجروں کو خود کفیل بنا کر انصار سے ان کی وابستگی منقطع ہو جانے کا سامان فراہم کر دیا اور سب سے کہا کہ وہ زراعت کی پیداوار کریں اور زیادہ سے زیادہ اناج اگائیں۔ اسی طرح بیکار زمینوں کو آباد کرنے اور ان میں پیداوار کرنے کی مسلمانوں کو ترغیب بھی دلاتے تھے۔ تجارت بھی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر میں بہت زیادہ اہمیت رکھتی تھی۔ آن حضرت منڈیوں کی کارکردگی کو بہتر بنانے، معاملات جیسے سود خوری یا ذخیرہ اندوزی اور احتکار کو حرام قرار دیتے، غیر ضروری قیمت معین کرنے، اقتصادی سرگرمیوں کی آزادی، معاملات اور معاہدوں کے احترام کی ضرورت، عوام کے مال کا احترام کرنے، کم تولنے اور وزن کرنے وغیرہ جیسے مسائل پر بھرپور توجہ دیتے اور اسی طرح تجارت سے متعلق اخلاقی باتیں جیسے تعاون کرنا، انصاف سے پیش آنا، سودا کرنے میں سختی نہ کرنا، کم فائدے پر ہی اکتفا کرنا وغیرہ، اس طرح کے مسائل سے ہمیشہ لوگوں کو باخبر کرتے اور ان کے گوش گزار کرتے تھے اور اس کی بہتر کارکردگی پر بھی نگرانی فرماتے تھے۔ انہیں اقدامات پر عمل درآمد کے ساتھ ہی آن حضرت اس بات کے درپے تھے کہ بعض مخصوص اور مادود افراد کے ہاتھ میں سرمایہ کے محدود ہونے کی روک تھام کی جائے اور عدل و انصاف کے ساتھ ترقی و پیش رفت کے عملی ہونے کو آسان بنایا جائے۔ آپ کے اس اقدام سے نہ صرف فقر و غربت میں کمی آئی بلکہ سماجی اور رفاہی ضروریات کے تقاضے میں بھی کمی آ گئی۔ عوامی شراکت، جسے ان دنوں عام کفالت کا نام دیا جاتا ہے، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سماجی اور رفاہی ضروریات پوری کرنے کی ایک اہم پالیسی شمار ہوتی ہے۔ سماجی یکجہتی کے سائے میں وجود میں آنے والے ایمانی محرکات پر بھروسہ کرتے ہوئے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ مسلمانوں، خاص طور پر معاشرے کے ثروت مندوں کو غریبوں اور ناداروں کی مدد کی ترغیب دلاتے تھے۔ آپ نے مکہ میں اپنی دعوت حق کے آغاز کے ساتھ ہی اپنی اس پالیسی پر عمل درآمد شروع کر دیا تھا۔ ہجرت سے ماقبل اور ہجرت کے بعد کے ابتدائی برسوں میں بھی خمس و زکوٰۃ کے بارے میں حکم شریعت نازل ہونے تک عام اخراجات، مثال کے طور پر ضرورت مندوں کی ضرورتیں پوری کرنے، جنگ کے اخراجات اور عام مقامات مثلا مسجد، پل، سڑک بنانے اور آمدنی والے ذرائع جیسے باغ اور تجارتی مراکز کی تعمیر کا واحد ذریعہ عوامی شراکت ہوا کرتی تھی۔ اور یہ سب کام عوام کے تعاون سے انجام پاتے تھے۔ اسی طرح وہ اپنی آمدنی کو ضرورت مندوں کے لیے وقف کر دیتے تھے یا ثقافتی امور مثلا اسلام کی تبلیغ اور تعلیمی سطح کو بلند کرنے کی راہ میں سرمایہ کاری کرتے تھے۔ ابو سعید خدری کی حدیث میں آیا ہے کہ ہم سفر کر رہے تھے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے پاس بھی سواری یا مرکب زیادہ ہو وہ ان کو دے دے جن کے پاس کوئی مرکب یا وسیلہ نہیں ہے، جس کے پاس بھی کچھ زیادہ راہ ہو وہ اسے دے دے جس کے پاس نہیں ہے۔ چنانچہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مال کے اقسام اور ہمراہ افراد کی ذمہ داریوں کے بارے میں اس طرح سے گفتگو فرمائی کہ ہم اس نتیجے پر پہنچے کہ جو مال ہمارے پاس اضافہ ہیں ان میں ہمارا کوئی حق نہیں ہے اور ہمیں ان کو راہ خدا میں یا عوام کے استعمال کے لیے دے دینا چاہیے۔ عمران بن حسین کہتا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی خطبہ دیتے تھے تو ہمیں صدقہ دینے کا حکم فرماتے تھے، اور آپ کی رہنمائیوں اور فرمودات کے باعث کوئی ثروت مند صحابی ایسا نہیں تھا جس نے کچھ نہ کچھ فقراء اور غربا کے لیے وقف نہ کیا ہو، اور اس کی سب سے اہم مثال حضرت امام علی علیہ السلام کی زندگی کا پرافتخار کارنامہ ہے۔ رفاہی اور سماجی فراہمی کے قانونی ذرائع کو شرعی حیثیت دیا جانا صدر اسلام میں سماجی اور رفاہی ضرورتوں کی فراہمی کے نظام کے قیام کی غرض سے انجام پانے والے اقدامات کا ہی ایک تاریخی تسلسل ہے۔ اس بات پر توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حکومت الہی رنگ کے حامل ہونے اور مختلف ذمہ داریوں کے سبب سماجی اور رفاہی ضروریات کی فراہمی سے متعلق تمام مسائل میں اہم اور بنیادی کردار کی حامل تھی۔ حکومت کی آمدنی کے پہلے قانونی ذرائع میں انفال یعنی غنائم اور ہر وہ مال جس کا مالک واضح نہ ہو، قدرتی ذخائر اور خمس تھے، جنہیں دوسری ہجری میں سورہ انفال کی آیات کے نازل ہونے کے ساتھ ہی جنگ بدر کی تقسیم کے موقع پر شرعی حیثیت حاصل ہوئی۔ فقہ شیعہ کی اصطلاح میں انفال وہ چیز ہے جس کا مالک امام ہوتا ہے، جیسے وہ زمینیں جو جنگ کے بغیر مسلمانوں کے تصرف میں آ جائیں، یا مردہ زمینیں، درے، جنگلات اور پہاڑ اور جو کچھ بھی اس میں موجود ہے، یا جن آبادیوں کے مالک نہیں ہیں، اور اسی طرح ذخائر اور سمندر کو بھی شامل ہیں۔ دوسری طرف خمس بھی واجب تھا، یعنی کاروبار یا روزگار کے منافع سے جو حاصل ہو اور وہ مخارج زندگی سے زیادہ بھی ہو تو اس کا تعلق مخصوص مستحق افراد سے ہوتا ہے۔ اسی طرح معدنی کانے، مال غنیمت، وہ حلال مال جو حرام میں مخلوط ہو جائے، غواسی سے حاصل کیے ہوئے موتی، اور وہ زمین جو ذمی کافر کسی مسلمان سے خریدے، ان سب پر خمس واجب ہے۔ آٹھویں ہجری میں پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سورہ توبہ کی آیت 103 کے نزول کے ساتھ ہی زکوٰۃ کا حکم آیا، اور آن حضرت اس حکم خداوندی کی بنیاد پر گیہوں، جو، خرما، کشمش، گوسفند، اونٹ، سونا اور چاندی کی زکوٰۃ دریافت کرتے تھے۔ اسی طرح آپ ان غیر مسلموں سے جو اسلامی حکومت میں زندگی گزار رہے تھے اور تمام سہولتوں سے بہرہ مند تھے، ان سے جزیہ یا ٹیکس لیتے تھے، اور یہ حکم بھی پیغمبر خدا کو 8 ہجری میں سورہ توبہ کی آیت 29 کے ذریعے پہنچایا گیا۔ صدر اسلام میں بیت المال کی سماجی فلاح و بہبود اور رفاہی امور میں بہت اہم کارکردگی تھی۔ پہلا نقطہ اس سلسلے میں ٹیکسوں کی معافی ہے، چنانچہ خراج دینے والوں کے نام امام علی علیہ السلام کے خط میں آیا ہے، خراج دینے والوں سے ان کی توانائی کے مطابق خراج یا محصول وصول کرو اور لوگوں کے ساتھ انصاف سے کام لو اور ان کی ضرورتوں پر صابر رہو۔ آ حضرت ایک اور مقام پر محصول جمع کرنے والوں میں سے ایک سے فرماتے ہیں، ایسا نہ ہو کہ ایک مسلمان یا یہودی یا عیسائی کو ٹیکس میں ایک درہم کم دینے کے سبب انہیں زد و کوب کرو، اور نہ ہی ان کے مویشی بیچو کہ جس سے وہ اپنا پیٹ پالتے ہیں، کیونکہ ہم ان کے مال سے جو حصہ زیادہ ہے وہ لینے پر مامور ہیں۔ دوسرا نقطہ، حکومت کے کارگزاروں کے حقوق کی سطح کے تعین میں ایک کلی قاعدہ یہ تھا کہ ان کی زندگی کے اخراجات اس حد تک پورے کیے جائیں جو ان کے لیے کافی ہوں۔ چنانچہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں، جس کسی کے ذمے بھی ہماری جانب سے کوئی کام سونپا جائے، اگر اس کے پاس زوجہ نہ ہو تو وہ شادی کرے، اگر اس کے پاس ملازم نہ ہو تو وہ ملازم رکھے، اگر اس کے پاس گھر نہ ہو تو گھر کا انتخاب کرے، اور اگر مرکب یا سواری نہ ہو تو وہ سواری کا انتظام کرے، اور جو بھی اس سے زیادہ کچھ لے گا وہ خائن اور چور ہوگا۔ تیسرا نقطہ، بیت المال کی اشیاء کے استعمال اور اس کی آمدنی کے قانونی ذرائع کی خصوصیات میں عوام کی معاشی ضروریات کے پورا کیے جانے کی اہمیت نمایاں ہے۔ جیسا کہ صدر اسلام میں سماجی فلاح و بہبود کے اہداف کے جائزے میں ہم نے بیان کیا کہ اس کا ہدف فقیروں، مقروضوں، غلاموں، ضعیفوں اور بیماروں کی ضروریات پوری کرنا تھا، اسی طرح زکوٰۃ بھی ان چیزوں سے لی جاتی تھی جو جانوروں سے اور زراعت کے ذریعے حاصل ہوتی تھی اور جن کے ذریعے سے عوام کی معاشی ضروریات پوری ہوتی ہیں۔ نبوی اور علوی حکومتوں کے سبق آموز اور انتہائی اہم نکات میں سے ایک یہ ہے کہ بزرگوار فقیروں تک رسائی کو بہت زیادہ اہمیت دیتے تھے، اور یہ چیز اس مسئلے میں ان کی حساسیت کو نمایاں کرتی ہے۔ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی رسالت کی تعریف میں یہ نہیں فرماتے ہیں کہ میں مال جمع کرنے کے لیے مبعوث ہوا ہوں، بلکہ راہ خدا میں مال انفاق کرنے اور ضرورت مندوں کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے آیا ہوں۔ اس سلسلے میں تاریخی روایات بہت زیادہ ہیں جو پیغمبر اور امیر المؤمنین علیہ السلام کی عملی سیرت کا نمونہ ہے، جو عالمی معاشروں کے رہنماؤں کے لیے بہت اہم درس کی حامل ہیں۔